السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بہت احسان فرمایا اور بہت سی چیزوں میں احسان فرمایا بھی ہے، فرماتے ہیں بھی، اور اللہ کی ذات کریمی سے امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہم پر بہت سی چیزوں میں فضل اور احسان فرماتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی کے احسانات ہم پر کیا ہیں، کتنے ہیں، کتنے ہیں کی تعداد تو کوئی آدمی اس دنیا میں بیان نہیں کر سکے گا، گن نہیں سکے گا. خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مبارک کلام میں اس کا صاف اظہار فرما دیا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو گنانا چاہو یا گنوانا چاہو تو تم ان کی اس کی گنتی نہیں کر سکتے. بہت سے احسانات، اس کو کبھی کبھی آدمی سوچتے رہنا چاہیے، اس میں ذرا غور اور فکر کرتے رہنا چاہیے، تھوڑا سا اس طرف دل اور دماغ لگاتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر یہ بھی احسان فرمایا، اللہ نے مجھ پر یہ بھی احسان فرمایا، اللہ نے مجھ پر یہ بھی احسان فرمایا. اس سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف آدمی کا دماغ اور آدمی کا دل کھینچتا ہے، اس سے آدمی اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس چیز کے ماحول میں زیادہ رہتا ہے، اس چیز کا اس کے دل اور دماغ پر اثر زیادہ رہتا ہے. یا انسان جو چیز زیادہ سوچتا رہتا ہے، ان چیزوں کے اثرات اس کے دل پر زیادہ آتے رہتے ہیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ہم میں یہی اصل فرق ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر 50 نمازیں فرض نہیں تھی، ہماری طرح 5 ہی نمازیں فرض تھی. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے شاید کسی نے پوچھا یا حضرت نے خود فرمایا ہے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بہت مشہور ہے اور یہ کبار تابعین میں سے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں بھی بڑے بڑے تابعین میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے کئی صحابہ کو دیکھا ہے. مسائل الخفین کے سلسلے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: میں نے 70 سے زیادہ بدری صحابہ کو مسائل الخفین کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا مطلب کم از کم 70 تو ثابت ہو گئے ان کے لیے, اب اس سے زیادہ اور کتنے صحابہ کو دیکھا وہ نہیں معلوم. تو یہ کبار تابعین میں سے ہیں اور قرون اول کے آدمیوں میں سے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر حضرات صحابہ کرام قبروں میں سے اٹھ کر آئیں اور ہماری زندگی دیکھیں تو ہم حضرات صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ کر ہم ان کو دیوانہ کہیں, پاگل کہیں, اور وہ لوگ ہم کو دیکھ کر مسلمان بھی نہ سمجھے. یہ کون فرمائے؟ حضرت حسن بصری, جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے. اور جب سے لے کے اب تک 1400 سال گزر گئے, اگر آج صحابہ وہ بات کو لے کر اگر ہم سوچیں کہ اگر آج اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کو ہمارے پاس بھیج دے تو ہم کو کیا کہنا چاہیے, ہم کیا کہیں گے ان کو؟ حضرت حسن بصری اپنی پہلی صدی کے آدمی, وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام آ کر اگر ہم کو دیکھیں تو ہم ان کو پاگل کہیں ان کا عمل دیکھ کر, اور وہ ہم کو دیکھ کر ہم کو مسلمان بھی نہ سمجھے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام پر 5 کے بجائے 50 نمازیں فرض تھی, سال میں 1 مہینے کے روزے کے بجائے 6 مہینے کے روزے فرض تھے, ان پر زکات 40ویں حصے کے بجائے اس سے زیادہ کا حصہ ان کے اوپر تھا, ایسا نہیں تھا. مگر یہ بات تھی کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ استحضار ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا دل میں اور دماغ میں ہمیشہ استحضار رہتا تھا. وہ لوگ دل اور دماغ کے اعتبار سے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کا بڑا احترام اور اہتمام کرتے تھے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ مقام نصیب فرمایا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم بھی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں تھوڑا سا ایک کونے میں بیٹھ کے روزانہ ایک وقت مقرر کریں اور کر کے اللہ کی نعمتوں کو سوچیں. اگرچہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ہم گنا نہیں سکتے, سوچ نہیں سکتے, اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, لیکن ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو سوچیں کہ اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا. اے اللہ, اگر آپ کوئی جانور بنا دیتے, چرین پرین بنا دیتے, جمادات میں سے بنا دیتے, نبادات میں سے بناتے تھے, تو ان کو آخرت کی نعمتیں نہیں ملتی. جانوروں کو آخرت کی نعمتیں نہیں ملنے والی. یہ جو جھاڑ, یہ درخت اور یہ بہار, یہ جو ساری نباتات اور جمادات یہ چیزیں ہیں, ان کا جنتوں میں جانا کیا ہے؟ ان کو جنت کی نعمتوں سے کیا واسطہ ہے؟ جنت کی نعمت جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت ہے, اس کا حقدار یا تو جن ہے یا تو انسان ہے. اس لیے اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا, کتنی بڑی نعمت آپ نے مجھے عطا فرمائی کہ میں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں سے استفادہ اور فائدہ حاصل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسانوں میں بھی ایسا ویسا انسان نہیں بنایا. اللہ پر ایمان, رسول اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب کتاب دینے پر ایمان, یقین. ایسے لوگوں میں فرمایا, بت پرستوں میں, مشرکوں میں, ان لوگوں میں جو اللہ آپ کے پاس باغی سمجھے جاتے ہیں, نافرمان سمجھے جاتے ہیں, اس میں نہیں فرمایا, ایمان والوں میں, مسلمانوں میں شمار فرمایا. پھر ایمان اور مسلمانوں میں بھی ایسا نہیں جو کلمے سے بھی غافل, جو قرآن سے بھی غافل, جو نمازوں سے بھی غافل, جو اس سے بھی غافل, اس سے بھی غافل, بلکہ کچھ اہتمام کرنے والوں میں پیدا فرمایا. اے اللہ, یہ کتنا بڑا انعام ہے آپ کا ہم پر. پھر اس کے بعد سر سے لے کے پیر تک ایک ایک نعمت کو سوچنا چاہیے آدمی, تو اس سے آدمی کا دل اللہ کی طرف کھینچتا ہے, اس سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. انہی نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت ہمارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفی سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں پیدا ہونا اور آپ کا ہمارے لیے نبی بنایا جانا یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو اپنے محبوب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا, جس امت کی بہت سی خصوصیات ہیں. یہ وہ امت ہے کہ اس کے اندر وہ خصوصیات اللہ نے رکھی ہیں جو پہلے والی امتوں کو وہ خصوصیات نصیب نہیں تھیں. ایک ہی بات کہہ کر میں اپنی بات کو آپ کے سامنے مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے زمانے میں اگر کسی کا کپڑا کسی گندگی سے ناپاک ہو جاتا تو پانی سے دھونے سے ان لوگوں کی وہ پاکی حاصل نہیں ہوتی تھی, یا تو اس کو کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا یا پھر کپڑا ہی ختم یا جلا دینا پڑتا تھا. اس امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے سفیل میں یہ بات نصیب ہے کہ اگر ہمارا جسم یا ہمارا کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ آرام کے ساتھ پانی سے دھو لیتے ہیں اور وہ صفائی حاصل کر کے پھر اسی میں عبادت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, انہی کپڑوں میں اللہ کا مبارک گھر کا طواف بھی کر لیتے ہیں. پہلے کے زمانے کے لوگوں کو یہ نصیب نہیں تھا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, آپ کی جو شریعت مطہرہ ہے, وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوا, اس کی وجہ سے ہم کو اپنی صبح اور شام کو کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ معلوم ہوا. پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر کے گڑے میں جانے تک ہمارے کیا کام ہونے چاہیے, کون سے کرنے کے ہیں کون سے نہیں کرنے کے, وہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے نصیب ہوا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم پر بڑے احسانات ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں. حضرات بزرگان دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہر آدمی ہر بزرگ اپنی اپنی تعبیر میں اپنے اپنے الفاظ میں بیان فرمائے. کسی نے فرمایا کہ تین حقوق ہیں, کسی نے فرمایا کہ چار حقوق ہیں, کسی نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ حق ہیں. جنہوں نے تین فرمایا وہ بقیہ دو بھی وہ تین میں شامل ہیں, جنہوں نے چار فرمایا ان کو الگ الگ فرما دیا, جنہوں نے پانچ فرمایا وہ تین ہی میں سے تھوڑی سی تفصیل کر دی, بات ایک ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں عموماً ہم نے جو اپنے اساتذہ کرام سے سنا وہ پانچ ہیں. سب سے پہلا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا. اب اس کی بڑی تفصیل ہے, ایمان لانے کا مطلب کیا, آپ کو رسول ماننے کا مطلب کیا, آپ کو نبی ماننے کا مطلب کیا, وغیرہ 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 تفصیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا, دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت احترام ادب آپ کا اپنے پاس رہنا, اپنے دل میں رہنا, اپنے دماغ میں رہنا. تیسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا. چوتھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونا, فرما برداری ہونا, حکم کی تعمیل ہونا, آپ کی ہدایات کو اپنی زندگی میں اپنانا. اور پانچویں چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا, مدد کرنا. اور یہ بزرگوں نے اپنی طرف سے نہیں بیان فرمائی, قرآن پاک کی مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے حقوق بیان کیے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اس پوری آیت کے اندر یہ پانچ حقوق آپ کو مل جائے, اس میں سے ایک حق اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جو میں خطبے کے میں شروع میں سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا بیان ہے. بس کم علم لوگ کم فہم لوگوں نے ان آیات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص کر دیا اور یہ فرمایا کہ یہ حقوق یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ادب بیان فرمایا وہ حضور کی موجودگی کے حالات میں آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نہیں. یہ بات بالکل غلط. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب جب تک دل میں پیدا نہیں ہوگا آدمی کے اندر حضور کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی, اور جب حضور کی محبت نہیں پیدا ہوگی تو اس وقت تک آدمی کا ایمان نہیں ہے, ایمان کامل بھی نہیں ہو سکتا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان کے کمال کا تعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے فرمایا, اور محبت ادب کے بغیر آ ہی نہیں سکتی. کوئی آدمی بے ادب ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں, یہ خود اس کی دلیل ہے کہ جو اس نے بے ادبی کی اللہ کی جس سے بھی محبت کر رہا ہے اظہار کر رہا ہے. میں اپنے والد محترم سے بے ادبی کر رہا ہوں, اللہ میری حفاظت فرمائے, اور پھر بعد میں اللہ والد صاحب کے سامنے جا کر کہہ رہا ہوں ابا جان میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, کیا سمجھیں گے میرے والد؟ ارے کمبخت, کل ہی تو میرے کو گالی دیا, بے ادبی کرا, اور اب بول رہا ہے محبت. محبت جس سے کی جاتی ہے اس کو گالی دی جاتی ہے, اس کی بے ادبی ہوتی ہے, اس کی باتوں کا انکار ہوتا ہے, اس کی باتوں کی بے احترامی ہوتی ہے, بے اہتمامی ہوتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب آدمی کے دل میں بہت ضروری ہے. حضرت صحابہ کرام نے نمونے چھوڑے ہمارے لیے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور ہے جنگ احد کا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 40 آدمیوں کی ایک ٹکڑی کو کہ اس پہاڑ پہ سے جب تک میں نہ بلاؤں اس وقت تک تم نہ اترنا نہیں. جب مال غنیمت ایک جگہ جمع ہو رہا تھا تو وہ 40 میں سے کچھ لوگوں نے اختلاف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں. بعض لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں یہ نکالا کہ حضور کا مطلب یہ تھا, حضور کا مطلب یہ تھا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے نہ اترو, اس لیے ہم اتر سکتے ہیں, کیونکہ اب لڑائی ختم ہو گئی, ہم کامیاب ہو گئے. بعضوں نے کہا کہ نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں نہ بلاؤں تب تک اس میں سے نہ اترنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں گے تو اتریں گے. کچھ اتر گئے اور کچھ کھڑے ہو گئے, بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ نہیں بلائیں گے ہم نہیں اتریں گے. اترنے والوں کی تعداد زیادہ تھی, رکنے والوں کی تعداد کم تھی. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے موقع اچھا سمجھا اور پیچھے سے حملہ کیا تو تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی. اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک زخمی ہوئی, اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے, اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بار بار تیر آ رہی تھی, بار بار دشمن نشانہ بنا رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے, چلو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتے. اس موقع پر بھی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا اتنا خیال کیا کہ اپنی پیٹھ حضور کی طرف آنے نہیں دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرے مبارک کیا اور ساری تیروں کو اپنی پیٹھ پر لیا اور یہ بتایا امت کو کہ جب ادب اور احترام آتا ہے تو یوں آتا ہے. آج حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہم آج بھی یاد رکھے اسی ادب اور اسی جیسے ادب کی وجہ سے. میرے بزرگوں اور دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی احترام سے لینا ہے, حضور کی باتوں کا تذکرہ بھی احترام سے ہونا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا تذکرہ بھی ادب اور احترام کے ساتھ ہونا ہے. بے ادبی ہوگی تو اس دنیا میں بھی انسان پکڑا جا سکتا ہے, آخرت میں تو بہرحال پکڑا. میرے بزرگوں اور دوستو, جب اس
جب اس نہج پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگ بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے, تو ایسے ایسے ستارے اور ایسے ایسے تارے اس دنیا کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ پوری صدی کو وہ لوگ سنبھال لیتے ہیں. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ صاحب اعلام السنن بہت بڑے محدث ہیں, بڑے آدمیوں میں سے ہیں. انہوں نے ایک جگہ یہ واقعہ لکھا ہے, میں نے یہ واقعہ کرنے کتاب ہے اس میں پڑھا ہے. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ گیا تھا, وہاں پر ہم نے جو کچھ کھایا وہ کھانے کے بعد میں ہم لے جا کر اس کو کوڑا دان کے پاس پھینک رہے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے انتظار میں تھا کہ ہم وہ کوڑا کچرا پھینکیں اور چلے جائیں. ہمارے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم دور سے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, وہ بچہ آیا اور اسی کچرے میں سے کچھ چیزیں نکالا اور کھاتا رہا. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تڑپ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی میں چھوٹا سا بچہ اتنا بھوکا ہے کہ وہ ہمارے پھینکے ہوئے کھانے کا انتظار کر رہا ہے, جبکہ ہمارے بچے بھوک سے جو اپنے پیٹ بھرے ہوئے ہیں. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو اچھا نہیں دکھا, وہ گئے اور جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے فرمایا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا. پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو ایسا کر رہا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میرے ابا نہیں ہیں, میں یتیم ہوں, میری امی جان کچھ خدمت کر کے اور کچھ اس طرح کی خدمات کر کے جو ہے اپنا پیٹ پالتی ہے, ہمارا پیٹ پالتی ہے, مجھے میں اور بھی بھائی بہنیں ہیں, میں تین دن سے بھوکا ہوں, ہماری امی جان کو تین دن سے کام نہیں ملا, اس وجہ سے میں آپ کے پھینکنے کا انتظار کر رہا تھا. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تڑپ گئے, انہوں نے فرمایا بیٹا تو اپنی امی جان سے جا کر اجازت لے لے کہ میں تجھے ہندوستان میں جاتا ہوں اور وہاں پڑھاتا ہوں اور تیرے کو جو ہے بہت ساری چیزوں سے انشاءاللہ وہاں پر بہت ہی نعمتیں تجھے ملیں. یہ گفتگو ہو رہی تھی, نماز کی اذان کی آواز آئی مدینہ منورہ مسجد نبوی سے, وہ آدمی وہ بچے کا ہاتھ پکڑ گئے. ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ چل رہے تھے یہاں تک کہ باب جبرائیل کے قریب پہنچ گئے. اس بچے نے بہت ساری باتیں پوچھی حضرت سے, آپ کے ہندوستان میں چنا بھی ملے گا, پنجابی تھا یا نہیں مت, چنا بھی ملے گا, فلاں ترکاری بھی ملے گی, کھانے کا وہ بھی ملے گا, فلاں بھی ملے گا. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے سب کہا اسے, یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا, یہاں تک کہ روضہ اقدس تک ہم پہنچ گئے. اس بچے نے میرے کو اشارہ کر کے کہا کہ یہ ملے گا آپ کے پاس. حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹا اگر یہ ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے, تو بھلے مجھے آپ کچھ بھی دے دیں لیکن اگر یہ نہیں ہوگا تو میں بھوکا مر جاؤں گا لیکن یہاں سے نہیں آؤں گا. میرے بزرگوں اور دوستوں, آج اس جذبے کی ضرورت ہے امت میں, اس جذبے کی ضرورت ہے. وہ جذبہ جب تک آدمی کے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا, آدمی شریعت مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ ہی نہیں سکتا. محبت کے سارے دعوے زبان کی حد تک رہ جائیں گے. ابو لہب کو بھی محبت تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ابو لہب کو محبت نہیں تھی. ابو لہب کو محبت تھی اور یہ محبت تو اس وقت ہوئی جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس نے اس خوشی کے اندر اس محبت میں اپنی باندی کو آزاد کروا دیا, لیکن جب عقل ہوئی, جب عقل آئی, جب جذبات ابھرنے کا موقع آیا, سب سے زیادہ دشمنی اسی آدمی نے کی. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کو بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے. ایک کتاب میں میں نے ایک واقعہ پڑھا, ایک چھوٹا سا بچہ اپنے اسکول میں پڑھتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ ایک چھوٹی سی نظم الطاف حسین حالی نے لکھی ہے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا. یہ کلاس میں جب استاد اسلامیات کے پڑھاتے تھے تو ایک طالب علم ہمیشہ یہ پڑھتا تھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بر لانے والے. وہ استاد ہمیشہ ٹوکتا رہا کہ شاعر نے والا کہا ہے والے نہیں کہا, مار کھایا لیکن کبھی اس نے استاد کی بے ادبی نہیں کی. سالانہ جلسہ آیا, استاد کو اس بس اس طالب علم کے اوپر بہت فخر تھا, استاد نے اسی طالب علم کو نظم پڑھنے کے لیے کھڑا کر دی. وہ پورے جلسے کے اندر جس کے اندر وہ تعلیمات کے بڑے بڑے وزراء اور ڈپٹی انسپکٹر انسپکٹر سب موجود تھے, وہ سب کے سب موجود ہیں, اس میں بھی اس بچے نے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی پر لانے والے اسی طرح پڑھا. ڈپٹی انسپکٹر صاحب نے استاد کی رسوائی کی کہ اتنا بھی نہیں معلوم تم کو کہ شاعر نے والا کہا اور تم نے بچوں کو والے سکھایا ہے. استاد نے وہاں وضاحت کر دی کہ نہیں, میں سال بھر سے اس بچے کو ٹوک رہا ہوں لیکن پڑھتا اچھا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے کھڑا کیا, یہ والا نہیں پڑھتا, ہمیشہ یہ والے ہی پڑھتا ہے. دوسرا سال آیا, وہی بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا, وہی اسلامیات کے تعلق استاد محترم تشریف لائے, ان کے دماغ کے اندر اس طالب علم کی وہ بے ادبی اور وہ ڈپٹی انسپکٹر کے سامنے رسوائی اور وہ فالے سارے حالات ان کے دماغ میں آئے, غصہ آنا لازمی تھا. انہوں نے اس بچے کو بلایا اور پوچھا, بولو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ وہ بچہ خاموش رہا. ایک وقت, دو وقت, تین وقت, چار وقت, کئی مرتبہ پوچھنے کے باوجود اس بچے نے نام نہیں بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پٹائی کھالی نہیں بتایا, خوب مار کھا لیا پھر بھی نہیں بتایا. اتنے میں وقفہ ہو گیا, انٹرویل ہو گیا, اس کے بعد پھر وہی کلاس, پھر وہی استاد. اب کی بار استاد نے بلایا اور بلا کر پوچھا, بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو اس بچے نے آرام سے کہہ دیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب استاد کو تعجب ہونا ضروری تھا. استاد پکڑ لیا اس بچے کو, بولے کہ بیٹا کیا بات ہے کہ وقفے سے پہلے میں تجھ سے پوچھا تو بڑا بتایا نہیں, وقفے کے بعد بتا رہا تھا. حضرت اگر آپ بتائیں تو میں بتا دوں آپ کو, میں ایک یتیم بچہ ہوں, میرے ابا کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوتے وقت میرے ابا جان نے مجھے ایک نصیحت فرمائی تھی اور وہ یہ نصیحت تھی کہ بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی بے ادبی سے نہیں لینا اور بے وضو نہیں لینا. میں آپ کی وقفے سے پہلے بے وضو تھا اس لیے ابا کی وہ بات یاد آئی تو میں بے وضو آپ کا نام لینا پسند نہیں کیا, وقفے میں وضو کیا اور بعد میں آپ کا نام لیا, یہی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور وہ جو لقب پانے والا اور پانے والے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ میرے ابا نے کہا پانے والا بولنا اتنا پیارا نہیں جتنا حضور کا ادب پیار پانے والے میں بولا جاتا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں یہ جذبات ہونے چاہیے آج امت میں. بڑوں میں نہیں ہے تو چھوٹوں میں کہاں سے پیدا ہو جائیں گے؟ پیر ذوالفقار علی نقشبندی دامت برکاتہم نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کے لیے گیا تھا. وہاں اطراف میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان والے رہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ مغرب کی اذان ہوئی تو چھوٹے 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 سے بچے سب فٹ بال کھیل رہے تھے, جیسے ہی اذان ہوئی فوراً بھاگ کے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے. مجھے تعجب ہوا کہ یہ بچے کھیلتے کھیلتے آ گئے, وضو تک نہیں کیے. نماز کے بعد وہاں خاندان والوں سے معلوم کیا گیا تو ان خاندان والوں نے کہا, ہم مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے لوگ ہیں, جب ہمارا بچہ 5 سال کا ہوتا ہے تو اور حالت بیداری میں ہوشیار رہنے کی حالت میں ہم کبھی اس کو بے وضو رہنے نہیں دیتے. جب تک وہ ہوشیار رہتا ہے اس وقت تک ہم اس کو کبھی بے وضو رہنے نہیں دیتے. یہ بچے کھیلتے بھی ہیں تو بے وضو کھیلتے ہیں اور اس کے بعد سیدھے آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ادب ہمارے دل میں, ہمارے دماغ میں, ہمارے خیالات میں, ہمارے اعمال میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.